السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالی کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں تو اللہ پاک کی مدد کھلی آنکھوں ہم اور آپ دیکھ سکیں گے، نیکوکار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے وفا شعار بندے بن جائیں، وفادار بندے بن جائیں. اللہ پاک نے جو یہ زندگی کی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے قدردان بن جائیں، شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں گزار دیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا طرز بنا لیں، تو یقیناً دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی محبت وہ ہمارے مشاہدے میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں، اپنے بندوں کی ایک ایک نیکی کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ نیکی کو اللہ کے حبیب حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، یقین کامل کے ساتھ کرے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. طریقہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہو، اللہ کی اس نیکی کے اوپر جو وعدے ہیں، جو بشارتیں ہیں، اس پر کامل یقین ہو، اور اس نیکی کے کرنے کی غرض و غایت اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ مدتوں گزر جائیں تو وہ نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، کبھی بھلائی نہیں جاتی، وہ نیکی کبھی بے اثر نہیں ہوتی. اللہ پاک کی رضا کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل انجام دیا جائے تو اللہ پاک کھلی آنکھوں ایسا مشاہدہ کراتے ہیں. قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے. دو بہت ہی زیادہ جلیل القدر ہستیاں ہیں، ایک تو ایسی بڑی ہستی کہ جن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جن کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے، اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام جو اولیاء کے امام ہیں اور سلسلہ تکوینی کے اندر بہت اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، ان دونوں بزرگ ہستیوں کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر فرمایا، ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کرائی ان دونوں حضرات سے، اور اس دیوار کی مرمت کی وجہ بھی بیان فرمائی، امل جدار دیوار کی جو بات ہے، فکان علی غلامین، وہ دو ایسے بچوں کی تھی یتیمینی، جو دونوں کے دونوں یتیم تھے، فی المدینہ بستی کے اندر وہ دونوں بچے یتیم تھے، وکان تحتہ کنز لہما، اس گرتی ہوئی دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ مدفون تھا. اللہ پاک نے چاہا کہ ان دونوں یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت ایسی بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں سے کرائی جائے کہ ایک وقت کے پیغمبر ہیں اور ایک وقت کے ولی کامل ہیں. بعضی روایات میں تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ آپ بھی اپنے وقت کے نبی تھے. دو بڑی بڑی ہستیوں سے ایک دیوار کی مرمت کا کام لیا جا رہا ہے، محنت مزدوری ہو رہی ہے، گارا تیار کیا جا رہا ہے، پتھر سیدھے کر کے لگائے جا رہے ہیں، نئے سرے سے دیوار کی تعمیر کرائی جا رہی ہے، اور بتا بھی دیا کہ اس کے نیچے ایک خزانہ ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دو یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے مدفون ہے، اور ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی وجہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کے والد نیک انسان تھے. نیک انسان نیکی کر کے دنیا سے گزر گئے، مال اپنی دیوار کے نیچے مدفون کر گئے کہ وقت آنے پر کام آئے گا. جب دیوار گر رہی ہے تو اللہ پاک نے کہاں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو چلایا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائی، پورا تفصیلی سفر اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ہوتے ہوتے ان یتیم بچوں کے گھر تک پہنچا دیا کہ جن کی دیوار کی مرمت کرائی جا رہی ہے، اور اس خزانے کی حفاظت کا راز فاش کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے والد نیک انسان تھے. فلاح الآباء فلاح الابناء، ماں باپ کی نیکی آل اولاد کے بھی کام آتی ہے. قرآن کریم کوئی خالی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ درس عبرت کی کتاب ہے، رہتی نسلوں تک کے لیے یہ وہی بالکل اسی طرح تر و تازہ صدا بہار سبق آموز کتاب ہے، جس طرح روز اول پہلے دن یہ اللہ کے بندوں کے لیے نور ہدایت بن کر اترا، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے اسی طرح تر و تازگی کے ساتھ یہ نور ہدایت بن کر چمکتا اور دمکتا رہے گا. اس تفصیلی واقعے کو ذکر کرنے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کے والد نیک تھے، باپ کی نیکی ان معصوم یتیم بچوں کے کام آ رہی ہے کہ اللہ پاک چاہتے تو کسی عام آدمی کے ہاتھوں بھی اس دیوار کی حفاظت کرا لیتے، لیکن بڑی بڑی ہستیوں کے ذریعے دیوار کی مرمت کرائی اور پھر اس کو قرآن کریم کی زینت بنا دیا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اتار دیا کہ اس کے اندر آنے والی آخری امت کے لیے سبق اللہ پاک نے رکھ دیا کہ نیکی کرنا کبھی رائے گا نہیں جاتا، نیکی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، ایسی جان رکھتی ہے کہ انسان چلا گیا لیکن اللہ پاک اس کی اولاد کے لیے معاش کی حفاظت کا بندوبست اپنے ذمے لے رہے ہیں. مسبب الاسباب اللہ ہی کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے اور نیکی کر کے وہ مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ میں اپنے اس بندے کو ایسی برکتیں عطا فرماتا ہوں جو برکتیں اس کی سات پشتوں تک جاری رہتی ہیں. باپ دادا کی نیکی آنے والی سات نسلوں تک کے کام آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو محسوس کرتا ہے، کوئی اس کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ سچے، اللہ کے پیارے حبیب سچے، اللہ کے پیارے حبیب کے کلام سچا. آپ نے جب فرما دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سات نسلوں تک اس کی برکتوں کو جاری رکھتا ہوں، تو نیکی اگر ایسی جاندار ہو، وزندار ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد کے ساتھ کی جائے، صحیح طریقے پر کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کی جائے، پھر وہ عمل مختصر سے مختصر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرماتے ہیں کہ پھر وہ رائگا نہیں جاتی، بے اثر نہیں رہتی، وہ ایسی جاندار ہوتی ہے کہ رہتی نسلوں تک اپنا اثر دکھاتی ہے. اور اگر نیکی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو، رسمی طور پر ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، یا پھر اللہ کی بتائی ہوئی ان نیکیوں پر جو بشارتیں ہیں، جو وعدے ہیں، جو انعامات کے تذکرے ہیں، ان پر یقین نہ ہو، تو پھر وہ نیکی بھی کھوکھلی ہوتی ہے، بے اثر ہوتی ہے. پھر نہ تو دعا کے اندر کوئی جان دکھائی دیتی ہے، نہ صدقہ خیرات کوئی اثر دکھاتا ہے، نہ ہی رجوع اللہ کے اندر کوئی حلاوت محسوس ہوتی ہے. رسم رسمی کے اندر بسا اوقات خلاف شرع کوئی طریقہ اپنا کرنے کی جائے، وہ تو بالکل ہی رائے گاہ ہے. بسا اوقات نیکی اپنی اصل شکل کے اندر انجام دی جائے، دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن جان نہیں ہے، صدقے خیرات کیے جا رہے ہیں لیکن تاثیر نمودار نہیں ہوتی، نماز حاجت پڑھی جا رہی ہے لیکن مشکل حل نہیں ہوتی، طرح طرح کی نیکیاں کی جا رہی ہیں لیکن اس نیکی کا اگر اثر نمودار نہیں ہو رہا، معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے اندر اصل جان نہیں ہے. جان پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وعدوں پر یقین کے ذریعے، اعتماد کامل کے ذریعے، ایمان پختہ کے ذریعے کہ جب میرے اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے حبیب نے اس راز کو فاش فرما دیا، اب یہ پتھر کی لکیر ہے، ایسا ہی ہو کر رہے گا. اہل ایمان کی شان یہی ہے کہ جب بھی وہ اپنے دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں تو نیکی کے ذریعے سے اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی یہی تربیت فرمائی، صبح سے لے کر شام تک، شام کے بعد رات کے پہل سے لے کر آخر تک، ایک ایک چیز میں آپ نے رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ فرمایا. گھر سے نکلو، دعا پڑھ کے نکلو. اہل ایمان گھر سے نکلنے سے لے کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے نکلتے تھے، گھر میں پلٹنے تک دعائیں سکھائی ہیں کہ گھر سے نکلو تو دعا مانگ کر نکلو، سواری پر سوار ہو تو سواری کی دعا پڑھ لو، اللہ کی حفاظت اور امان کے اندر سارا دن گزارو، بازار میں پہنچو، دکان بعد میں کھولو، پہلے بازار کی دعا پڑھ لو، فتنوں سے امان میں آ جاؤ گے. شام کو بازار سے دکان بند کی، آفس بند کیا، فیکٹری بند کی، گھر کی طرف پلٹ رہے ہو، صدقہ خیرات پہلے کر دو، جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہو گیا یہی ہاتھ کے ہاتھ معاملہ صاف ہو گیا، پاک و صاف بابرکت روزی لے کر اپنے گھر کو پلٹو. مائیں اپنی اولاد کے لیے جھولی پھیلا کر دعائیں دیا کرتی تھی، بیوی اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہمدردی و تعاون ہوا کرتا تھا اہل ایمان کے ہاں کہ دعاؤں کے بلبوتے پر ہی سارا کام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کھلی آنکھوں دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر نیکی صحیح تاثیر کے ساتھ نہ ہو، صحیح شکل میں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت غفلت کا شکار ہو، بازار میں پہنچ کر لہو و لعب کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، کاروبار کے اندر جب انسان قدم رکھے حلال حرام کی تمیز مٹا دے، اللہ کو فراموش کر بیٹھے، اور پھر سارا دن اس غفلت میں گزارے کہ نہ اس کے لیے نماز کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے بات کرتے وقت نہ وہ سچائی کی رعایت کرتا ہے، نہ وہ دھوکہ دینے سے باز آتا ہے، نہ ہی کسی شریف آدمی کو وہ دھوکہ دینے سے چوکتا ہے. جہاں موقع لگتا ہے دو پیسے کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. تو یقیناً اس قسم کی زندگی گزارنے والوں کے ہاں خود بے رونقی آ جاتی ہے، معاش کی تنگی آتی ہے، گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، محبتیں چھین لی جاتی ہیں اور رونقیں سمٹ جاتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اطراف سے آ کر گھیر لیتی ہیں، پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں وہم و گمان نہیں ہوتا. اور اگر اپنے اسباب کو اختیار کرتے وقت بھی رجوع اللہ رکھا جائے، اللہ کی مدد مانگ کر قدم بڑھائے جائیں، صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جاتے وقت اس کی دعا، نکلتے وقت اس کی دعا، وضو کے وقت اس کی دعا، نماز کے لیے چلے اس کی دعا، مسجد میں آئے اس کی دعا، نکلے پھر دعا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بندہ بن جائے، اللہ کا بھکاری بن جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہما وقت اس کے شامل حال ہوتی ہیں کہ بندہ پل پل پہ میری مدد مانگ رہا ہے. ایک انسان شریف النفس ہو، کریم الطبع ہو، جب ایک آدمی اس سے فریاد کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، وہ مدد کیے بغیر نہیں رہ پاتا، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، مہربانوں کے مہربان ہیں، اور وہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مالکوں کے مالک ہیں، ساری کائنات کا نظام چلانے والے، پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا، ریت کا ذرہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ پالے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج شام کو غروب ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ یا اللہ اجازت ملے تو غروب ہو جاؤں، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو غروب ہوتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے قریب اس کو غروب ہونے کی اجازت نہیں ملے گی تو واپس پلٹ آئے گا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پتا پتا، ذرہ ذرہ، بوٹی بوٹی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع دار ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، اللہ سے مدد مانگ کر چلنے والا بن جائے، تو اللہ کی مدد ایسی شامل حال ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ساری راہیں ہموار فرما دیں گے، قدم قدم پر آسانیاں ہوں گی، خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش بھی آئے گی تو اس آزمائش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شر میں خیر مقدر فرما دیں گے۔ رجوع اللہ، تعلق مع اللہ، اللہ سے دوستی، اور اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور مسبب الاسباب اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا، جس کا جتنا زیادہ یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر رحم و کرم کے معاملات فرماتے ہیں۔ دعائیں لیتے رہنے چاہیے، دعائیں دیتے رہنے چاہیے، اور پھر نیکیوں کے اندر ہر نیکی اپنا اثر رکھتی ہے، خاص کر معاشرے کے نظام کو درست کرنے کے لیے اور اس کو ترقی کے عروج پر پہنچانے کے لیے حسن اخلاق اتنی پیاری نیکی ہے کہ جس کسی نے اس کو اپنا لیا، دنیا بھی اس کی بن گئی، آخرت بھی اس کی سنور گئی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہر دل عزیز بناتے ہیں، محبوب خلائق بنا دیتے ہیں کہ اس سے انسان تو انسان، جانور تک بھی محبت کرنے لگتے ہیں، چرند پرند درند یہ سب مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ احادیث مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر الگ الگ تفاصیل بیان فرمائی، یہاں تک بھی ہوا کہ مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اعزاز اور اکرام فرماتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ کا بندہ بن کر جینے کی نیت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کو اپنانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت بھی اس کی یقیناً کامیاب بنا دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والا اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اللہ پاک ہی نے حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ عفو درگزر کا انداز اختیار کیجئے، اچھائی کا ہمیشہ حکم دیتے رہیے، نرمی کے ساتھ، پیار بھرے لہجے میں، اپنائیت کے ساتھ آپ اچھائی کا حکم دیجئے، عفو درگزر کو اپنا وطیرہ اور شعار بنا لیجئے۔ اعرض عن الجاہلین، کبھی کسی ناواقف لوگوں سے، نا سمجھ لوگوں سے سابقہ پڑ جائے تو گریز کیجئے، اعراض کیجئے، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اخلاق اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کو سکھا رہے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، اور پھر اچھائی کا حکم دیتے رہیے، نہ دانوں سے، نہ سمجھوں سے اور جہلا سے گریز کیجئے، اعراض کیجئے۔ تو جس کسی نے اخلاق کے دامن کو تھام لیا اللہ تعالیٰ کا موتی اور فرما بردار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی درس دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اوصنی، ارے اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے وصیت کیجئے۔ فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنایا جائے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھی اللہ کی غفلت اور اللہ کی بھول ہمارے دل دماغ میں نہ آنی پائے، اللہ کی نعمتوں کی ہمیشہ شکر گزاری کی جائے، ناشکری سے بچا جائے، کفران نعمت سے بچا جائے۔ تو اوامر پر عمل، نواہی سے اجتناب، یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو. موقع اچھا تھا, فرمانے لگے زدنی یا رسول اللہ اور وصیت فرما دیجئے. فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, جب کبھی زندگی میں کوئی غلطی کوئی چوک ہو جائے کوئی نافرمانی ہو جائے فوراً اس کے بعد نیکی کر لو, یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. اتبع السیئۃ الحسنۃ, برائی کے بعد نیکی کر لو, یہ نیکی تمہاری اس برائی کو مٹا کے رکھ دے گی. موقع غنیمت جانتے ہوئے پھر عرض کیا زدنی یا رسول اللہ اور وصیت فرما دیجئے. آپ نے تیسری نصیحت فرمائی, فرمایا کہ خالق الناس بحسن الخلق بخلق الحسن, فرمایا کہ اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو, لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ اخلاق حسنہ والا ہونا چاہیے, پیارے اخلاق والا, میٹھے رویے والا. تمہارا لب و لہجہ, تمہارے معاملات, تمہارا نظام زندگی لوگوں کے ساتھ, خالق الناس بخلق الحسن, لوگوں کے ساتھ جو تم برتاؤ کرو اچھے اخلاق کا, ہمیشہ تمہارے سامنے والا تم سے خوشی پائے, کبھی اس کا دل تم سے نہ دکھے. تو جو شخص اخلاق حسنہ کو اپناتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے برتاؤ کو اپنا معمول و شعار بنا لو. اللہ کا بھی یہی حکم, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم, جس نے دونوں کے حکم کو مان لیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ کی بھی اطاعت کی اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کی یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرنے والا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا, اللہ پاک فرما رہے ہیں فقد فاز فوزا عظیما, بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. اخلاق کا دامن تھامنے والا اللہ کے بھی محبوب, اللہ کے پیارے حبیب کا بھی محبوب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احب العباد الی اللہ احسنہم اخلاقا, فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین بندے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو پیارے اخلاق کے مالک ہوں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا, تم میں سے میرا سب سے زیادہ چہیتا اور لاڈلا, سب سے زیادہ محبوب امتی میرے نزدیک وہ ہے, اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا امتی وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ پیارے ہوں گے. اچھے اخلاق کو اپنانے والا اللہ کا بھی مطیع اور فرما بردار, اللہ کے پیارے رسول کا بھی مطیع اور فرما بردار, اللہ کا بھی محبوب, اللہ کے پیارے حبیب کا بھی محبوب بن جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ما خیر ما اعطی الناس, یا رسول اللہ لوگوں کو جو نعمتیں ملی ہیں جو چیزیں ملی ہیں ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, حسن الخلق, اچھے اخلاق اگر کسی کو ملے ہیں تو اس کو گویا کہ سب سے بہترین چیز سے نواز دیا گیا. حسن خلق, اخلاق حسنہ جس کسی کو نصیب ہو گئے تو یہ آپ نے جواب دیا اس سوال کے اندر کہ کون سی چیز لوگوں کو ایسی دی گئی ہے جو سب سے بہتر ہے, سب سے بڑھ کر ہے. فرمایا حسن الخلق, اخلاق حسنہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت زیادہ بھاری بھرکم وزن دار جاندار چیز ہے, اپنانے کی ضرورت ہے. کم خرچ بالا نشیں, دنیا میں بھی انسان محبوب بنتا ہے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کرم کے معاملات فرماتے ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ پاک نے پوچھا کیا لایا میرے لیے؟ عرض کرنے لگا, یا اللہ, آپ کے دیے ہوئے مال کی تجارت کیا کرتا تھا, کوئی خاص عمل تو میرے پاس نہیں, اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کے جو بندے میرے پاس کاروبار کے لیے آتے تھے, جو مالدار ہوتے تھے, ان کے ساتھ میرا رویہ نرمی کا ہوتا تھا, اور جو تنگ دست ہوتے تھے, غریب ہوتے تھے, ضرورت کے لیے سودا صرف لینے آتے, میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا, اور اگر ان کے پاس پیسے پائی نہ ہوتے میں ان سے عفو و درگزر بھی کر لیا کرتا تھا. یہ معاملہ سن لینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا, انا احق بذاک منک تجاوزا عن عبادی, ارے بندے, میں تجھ سے زیادہ عفو و درگزر کرنے کا حقدار ہوں. جب تو میرے بندوں سے عفو و درگزر کیا کرتا تھا, میں اپنے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں, جا, میں نے تجھے معاف کیا. تو بندوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا, اور معاملات کے اندر صفائی ستھرائی کے ساتھ رویے کی درستگی کو برقرار رکھنا یہی اس شخص کی بخشش کا سامان ہو گیا. قیامت کے دن یہی اخلاق حسنہ انسان کے لیے معیار بنیں گے. دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا کہ کامل ایمان والا جو بندہ ہوگا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا, فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں. اور قیامت کے دن بھی یہی معیار قرار دیا, فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان, میزان یعنی ترازو کے اندر قیامت کے دن بندہ مومن کے جو ترازو قائم کیے جائیں گے تو فرمایا کہ اس دن ان کے تمام اعمالوں کے اندر جو چیز سب سے زیادہ بھاری بھرکم ہوگی حسن الخلق, اس اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ وزندار چیز نہیں ہوگی. اور پھر جنت کے درجات کے اندر ترقی کا سبب بننے والے بھی یہی اخلاق حسنہ, ان العبد لیبلغ درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقی, بندہ اپنے حسن اخلاق کی بدولت اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رات بھر قیام کرنے والا دن بھر روزے رکھنے والا جو درجہ حاصل کرتا ہے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے بھی بندہ وہی درجہ پا لیتا ہے. اور یہی اخلاق حسنہ انسان کو جنت میں لے جانے کے سب سے زیادہ مؤثر عمل ہیں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر ما يدخل الجنة الناس, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی کثرت کی جو اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت لوگ کثرت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے یا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت لوگ بکثرت جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں, تقوی اللہ و حسن الخلق, ایک تو اللہ کا ڈر اور خوف, تقوی جس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے رک جانا, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر عبادت میں لگ جانا, یہی تقوی ہے. تقوی اللہ و حسن الخلق اور اچھے اخلاق, اس کی بدولت بہت بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی. اللہ پاک نے تو اتنے آسان انتظام کر دیے, اگر دنیا کے اندر انسان ان چیزوں کو اپنا لے اس نیت سے کہ یہ میرے پیارے آقا کا انداز زندگی ہے کہ آپ نے اخلاق حسنہ کا درس دیا ہے, تو دنیا بھی انسان کی بنتی ہے, آخرت بھی انسان کی سنورتی ہے. اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں, سرخ روئی عطا فرماتے ہیں, محبوب خلائق بناتے ہیں, ہر دل عزیز بناتے ہیں, آخرت میں بھی اللہ پاک ایسے بندوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. نیکی کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی, ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ, اللہ پاک کی رحمتوں کی کروڑا کروڑا بارشیں ہوں ان پر, ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے ریل گاڑی کے اندر. ہم سفروں میں ایک برابر میں ہندو بھی بیٹھا ہوا تھا. تقاضا ہوا ریل گاڑی کے لیٹرین میں گیا تو حد سے زیادہ گندا تھا, پلٹ کر واپس آیا اور ویسے ہی تذکرہ کر دیا کہ مولانا بیت الخلا گیا تھا, حد سے زیادہ گندگی مچی ہوئی ہے, میں تو پلٹ آیا. حضرت نے سنی انسنی کر دی, کچھ وقت گزرنے کے بعد انجانے میں خاموشی سے اٹھ کر گئے. اس گندے اور غلیظ باتھ روم کو دھو دھلا کر صاف ستھرا کیا, لوٹا ووٹا مانج کر صاف ستھرا کیا, پلٹ کر واپس آئے اور اس ہندو سے کہنے لگے کہ میں بھی بیت الخلا سے آیا ہوں, وہ تو صاف ستھرا ہے. اس نے کہا نہیں میں تو ہو کر آیا ہوں بہت گندا. کہا کہ نہیں میں تو ابھی ہو کر آیا ہوں بالکل صاف ہے, آپ دیکھ کر آئے. پتا تھا کہ اس کو تقاضا ہے اس وقت سنجے کا, ایک انسان ہے, اس کی ہمدردی دل میں اس قدر لیے ہوئے ہیں کہ اس کو آسانی پہنچ جائے اور اپنے اوپر نام نہیں لے رہے. کہا کہ میں تو ابھی ہو کر آیا ہوں بالکل صاف ستھرا ہے, دیکھ کر آئے. جب وہ گیا بیت الخلا دھلا دھلایا صاف ستھرا دیکھا, دل پر اس نیکی کا ایسا اثر ہوا, واپس آ کر حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت مجھے ایمان قبول کرائیں, کہ آپ کا مذہب اتنا پیارا کہ میں ہندو ہوتے ہوئے آپ نے میرے اتنا خیال کیا کہ گندے غلیظ بیت الخلا کو دھو کر صاف کر دیا. اللہ پاک نے اس نیکی کی تاثیر سے ہاتھ کے ہاتھ اس ہندو کو مشرب اسلام کرا دیا. نیکی بہت وزن رکھتی ہے اور بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے, شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو, اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے انجام دیے جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یعنی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اخلاق حسنہ ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے. اللہ پاک ہمیشہ سرخ روئی عطا فرماتے ہیں, ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو, ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. نیکی ایسی اثر رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے ان للحسنتی لضیاءً فی الوجہ ونورًا فی القلب وسعتًا فی الرزق وقوتًا فی البدن ومحبتًا فی قلوب الخلق. فرمایا کہ نیکی کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی کہ نیکی کرنے والے کا چہرہ چمکتا دمکتا ہے, چہرے پر اس کے تازگی ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے. ان للحسنت لضیاءً فی الوجہ, چہرے پر رونق ہوتا ہے, رنگ بھلے گورا ہو یا کالا ہو, خوبصورتی کا تعلق, نورانیت کا تعلق رنگ روپ سے نہیں ہے. حضرت بلال حبشی سے زیادہ سیاہ فام کون ہوگا؟ آج بھی ان کا نام سن کر دل چاہتا ہے کہ سامنے آ جائے تو قدم چوم لیں. ایمان اور نیکی کے ذریعے اللہ پاک رنگ روپ کو نہیں ذات کو سنوارتے ہیں. ان للحسنت لضیاءً فی الوجہ, نیکی کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی کہ چہرہ پر رونق ہوتا ہے. ونورًا فی القلب, دل پر نور ہوتا ہے, پر سرور ہوتا ہے, خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اللہ کی معرفت اور محبت لبریز ہوتا ہے. وسعتًا فی الرزق, اور اللہ پاک نیکی کی برکت سے رزق کے اندر فراوانی عطا فرماتے ہیں. قوتًا فی البدن, بدن کے اندر طاقت ملتی ہے. انسان عمر رسیدہ ہو جاتا ہے, بزرگ بن جانے کے باوجود اللہ پاک نیکیوں کی توفیق دیتے رہتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, عبادات بھی کر رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, کوئی نیکی اس سے نہیں چھوٹتی. قوتًا فی البدن ومحبتًا فی قلوب الخلق, اور اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی صحیح جذبوں کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.